الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى، من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں، معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں اس فانی اور غیر یقینی زندگی میں ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک جیسے عظیم دن نصیب فرما دیا. اللہ کے گھر مسجد میں مبارک لمحات گزارنے کے توفیق عطا فرما دی. تو ضروری ہے کہ ہم بھی ان اوقات کو جہاں تک ہمارے بس میں ہو دین پر صرف کریں، اللہ کی یاد میں صرف کریں، قرآن و سنت کی تعلیم پہ صرف کریں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مبعوث فرمایا ہے، حقیقت میں تو ہم سب ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یا بنی آدم، قرآن کریم نے بھی انسان کو آدم کی اولاد سے خطاب فرمایا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو عقل دی، انسان کو شعور دیا، انسان میں صفات ڈالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے زندگی گزارنے کا لائح عمل بھی نازل فرما دیا. علم تفسیر میں یہ بحث ہوتی ہے, علماء نے یہ کلام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں مربوط ہے یا جدا جدا ہے, اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ جتنی بھی سورتیں ہیں یہ بالاتفاق اور بالاجماع امت تواتر کے ساتھ یہ بات تو ثابت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ تعالی ازل سے تھے ابد تک ہوں گے, یہ قرآن ازل سے تھا ابد تک ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک عجیب نقطہ بیان کیا جاتا ہے, اصل میں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا مقصد تھا کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر ہر سورت, ہر ہر آیت اور رکوع آپس میں مربوط ہیں, ربط ان کا موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام حکیم ذات کا کلام ہے. اللہ تعالی کا کلام وہ کائنات کے تمام معیاروں پہ 100% اترنے والا اور اس سے اعلیٰ کلام ہے. اور بظاہر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس کی عقل سلیم ہوتی ہے, جو سنجیدہ ہوتا ہے, جو توجہ دیتا ہے, جو ایک محترم انسان کی حیثیت رکھتا ہے, اس کے کلام اور اعمال میں ربط اور ضبط پایا جاتا ہے. مثلا ایک انسان آپ کو اپنی اطلاع دے کہ میں سفر پہ گیا اور میں فلاں فلاں شہر سے گزرا, فلاں فلاں جگہ میں نے نماز پڑھی, اور کہتے کہتے جو اس کے سفر کا نتیجہ تھا وہ آپ کے سامنے نہیں آیا کہ گیا کیوں تھا اور واپس کیوں آیا ہے. اس قسم کے کلام کو عام طور پہ عقل مندوں کا کلام نہیں کہا جاتا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے گزشتہ انبیاء, گزشتہ اقوام, قبائل, امتیں, ان کا ذکر فرمایا ہے. اور پھر فوراً مسلمان کو یہ توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ قرآن کریم یا ہمارا دین اسلام, ہماری شریعت محمدیہ, یہ گزشتہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, صرف اور صرف اس چیز کو بنیاد نہیں بنایا جاتا. ان ھذا لہو القصص الحق, اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو سارے قصے, واقعات, تاریخ ہم نے بیان کی ہے, یہ سب کے سب سچے ہیں, حق ہیں, 100% درست ہیں. وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی معبود اور رب سوائے اللہ کے. تو یہ دیکھیے نتیجہ, اور قرآن کریم کے کلام کا آپس میں تعلق اور ربط. اللہ تعالی اپنی اولیاء, صلحاء اور علماء میں بعض لوگوں کو علم موہوب عطا فرماتے ہیں, ایسا علم کہ جو خالصتاً اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. یہ علم یہ عطا سب سے پہلے کہاں ہوئی؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیغمبر آپ کو اللہ نے علوم کے وہ خزانے دیے جو اس سے پہلے آپ کے پاس نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ وہ بہت بڑا ہے. اور علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے، جو فضل و کرم تھے، جو نور اور انوار کی بارشیں برستی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان انوارات اور ان علوم اور ان برکات سے پوری کی پوری امت محمدیہ کو بھی نوازا ہے. گزشتہ اقوام گزری ہیں اور ان کی اپنی اپنی خصوصیات تھیں. قوم عاد والے، قوم ثمود والے تعمیرات میں، ترقی میں، پہاڑوں کو محلات میں تراشنے میں ماہر لوگ تھے. یہ ان کے امتیازات قرآن نے بیان کیے ہیں. قوم شعیب، قوم صالح، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کاروبار دیے تھے، یہ بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے. اور ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. اللہ تعالیٰ سورہ معارج میں فرماتے ہیں انسان بڑی کچی طبیعت کا مالک ہے، جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور جب اس کو کوئی بلا، مصیبت، آفت آ پکڑتی ہے تو پھر اتنا ہی زیادہ شور ہنگامہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ جو نماز پڑھتے ہیں. آج آپ معاشرے پہ نظر ڈالیں اور خبریں دیکھیں یا دنیا کے احوال معلوم کریں تو ہر طرف سے آپ کو، خصوصاً ہمارے وطن عزیز کے جو مسلمان ہیں، ان میں ایک مایوسی پائی جاتی ہے، ان میں ایک نا امیدی پائی جاتی ہے، اور وہ ہر وقت پریشان پریشان نظر آتے ہیں. الا المصلین، مگر اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے. اور اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیجئے. عجیب و غریب حرکات سننے میں آتی ہیں، کسی نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، الیعوذ باللہ واستغفر اللہ، کسی نے اپنی اولاد کو دریا میں پھینک دیا، کسی نے اپنی جان لے لی، کسی نے کیا پریشانی اختیار کر لی. یہ لمحات پیش کیوں آئے؟ اتنی زیادہ مایوسی آئی کیسے؟ اتنے شدید ڈپریشن کا مریض یہ آدمی کب ہوا ہے؟ اس کی فکر یہ بھی علماء امت کو کرنی ہے. اور مجھ ناچیز کی ناقص رائے یہی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دین، اسلام، شریعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام آج بھی عام اور نافذ کر دیں تو یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کی برکات اور قرآن کے معجزات وہ ہمیں اور آپ کو نظر آئیں گے. اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو پھر ایمان کیسا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی باعثت بھی فرمائی اور انسان کے ساتھ ساتھ پھر اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی فرما دیا ہے. علماء مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر کے مقدموں میں لکھا ہے کہ دنیا کا کوئی مالک، کوئی آقا، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی حکمران اپنے محبوب ساتھی کو، اپنی مخلوق کو، اپنے غلام کو، اپنی رعایا اور مشیر کو کہے کہ جنت سے آپ نے جانا ہے، یہ اللہ تعالی کا فیصلہ تھا. اور جنت سے کہاں جانا ہے؟ جی دنیا میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالی سے کوئی سوال نہیں کر سکتا جو وہ کر گزرتا ہے. وہم یسألون، اور جو اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے، جنات، انسان، ان سے ضرور سوال کیا جائے گا. تو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، کس لیے بھیجا جا رہا ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب تو ہے نہیں معلوم کس لیے بھیجا جا رہا ہے، یہ بے وقوفانہ احمقانہ جواب ہے. کون ہوگا جو حکیم ہو، علیم ہو، علیم بذات الصدور ہو، اور وہ کسی مخلوق پہ ظلم کرے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے. اور مفسرین فرماتے ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے ذرے کا ذکر فرما دیا، اور مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری عقل اور تمہارے شعور میں کم ترین درجہ ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی دنیا میں آئے اور بس جب سے ہوش سنبھالا تو دنیا کی طلب اور دنیا کے پیچھے اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ قبر میں پہنچ گئے اور دنیا کی طلب پوری نہ ہو سکے. کیسا عجیب نظارے نظر آتے ہیں. ایک بزرگ سیاستدان، بمشکل وہ کرسی پہ بیٹھا ہے. کل ہمارے ایک ساتھی نے عجیب بات کی، کہنے لگے کہ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ نہ جانے کس وقت اس کے جسم سے روح نکل جائے، لیکن ابھی بھی جوڑ توڑ اور آپس میں کسی، کبھی ایک کا ساتھ دینا، کبھی ادھر سے پیسے زیادہ ملنے تو ادھر چلے جانا، یہ ہے انسان کا انجام جب وہ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا. اس کے مقابلے میں ایک راستہ اللہ نے پیش کیا ہے، بہت عظیم راستہ، بہت بڑا راستہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ جو قرآن کریم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 571 سال پہلے اس دنیا سے اپنی دنیاوی زندگی میں اٹھائے گئے ہیں. حضرت فوت نہیں ہوئے، حضرت مرے نہیں. وما قتلوه وما صلبوه، قرآن میں ہے، نہ یہود ان کو قتل کر سکے اور نہ ان کو صلیب پہ چڑھا سکے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کی آیت ہے، ایمان کا حصہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ قرآن میں موجود ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرا رب، تمہارا رب، اسی کی عبادت کرنی ہے. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی نجات اور فلاح کا سیدھا راستہ. اور پھر سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتاب دی جا رہی ہے اور اس میں کتاب کا خلاصہ اور کتاب کا نچوڑ دیا جا رہا ہے، وہ خلاصہ اور وہ نچوڑ کیا ہے ذرا غور کیجئے گا. وہ انسان کی زندگی کا لائحہ عمل ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. اگر وہ اس پہ چلے تو دن میں 5 دفعہ اس کو یاد دلائی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی صورت میں الحمدللہ سے لے کے وللضالین تک، یہ زندگی کا طریقہ کار ہے. اور اس میں جو سب سے بلند دعوی سورت جسے مفسرین کہتے ہیں وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما دیجئے. تو جب ہمارے پاس اتنے قیمتی اتنے بہترین آسمانی کتاب کی تعلیمات موجود ہیں, اس کے باوجود اگر ہم دوسرے راستوں پہ چل پڑیں, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, قرآن کہتا ہے اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے تو تفرقے کا شکار ہو جاؤ گے. آج نہ فرقوں کی کمی ہے نہ مسلکوں کی کمی ہے, اور ہر جگہ جہاں نئی مسجد بنتی ہے پتہ چلتا ہے کوئی نیا مذہب ہے اس میں. اللہ تعالی حفاظت فرمائے, محفوظ فرمائے. میرے محترم بھائیوں, حدیث شریف اور صحیح حدیث میں ہے 71 فرقے ہوں گے اس امت کے, 71 فرقے, اور ایک فرقہ جنت جانے کا لائق اور قابل, باقی 70 فرقے جہنم. آج کل بڑے مزے سے اور بہت ہی آسان انداز سے بڑی بڑی باتیں کر دی جاتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اخلاص اللہ تعالیٰ قبول کرے, لیکن اگر کوئی اندھا بن کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے اور کہے کہ جی میں نے تو توکل کیا ہے, تو یہ اللہ کے پر الزام لگا رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے, یہ کنویں میں گرا, کھڈے میں گرا, اللہ تعالیٰ قصوروار نہیں, یہ خود قصوروار ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اللہ تعالیٰ صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تم لوگ تو جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے. اس میں صحابہ کی کوئی کمزوری یا صحابہ کے مقام میں کمی کرنا مقصد نہیں ہے, یہ تو صحابہ کی عظمت اور شان ہے کہ جو قوم ایسے خطرناک اعمال میں ملوث تھی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, حدیث شریف میں آتا ہے انا آخذکم بحجوزکم وانتم تتمحمون الى النار, میں اللہ کا رسول و پیغمبر, میں تم لوگوں کو روک کے رکھ رہا ہوں جنت کی طرف, ورنہ اگر یہ تعلیمات نبویہ اور سنت و شرعی یہ ہٹ جائے تو تم سب کے سب جہنم میں کودنے کے لیے تیار بیٹھے ہو. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح بڑے بڑے خصائص سے صفات سے نوازا ہے, اسی طرح انسان کا امتحان بھی لیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ احبک, اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فصرف وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف موڑ لیا. وہ دوسری طرف سے آئے اور کہنے لگے احبک, آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, آپ نے چہرہ موڑ لیا. جب اس نے ہر طرف سے آپ کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میں مسلمان ہوں اور میں شریعت پہ قائم رہنا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے دیوار پہ کوئی پانی ڈالے تو ضرور وہ پانی نیچے آئے گا, اس طرح آزمائش اور امتحان آئیں گے, کیا اس کے لیے تیار ہو؟ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبلغ ہیں, آپ تو اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے ہیں. یہاں پہ علماء نے ایک عظیم نقطہ بیان کیا ہے کہ آپ مبلغ صادق ہیں, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, لہذا آپ نے انسان کی ہدایت کے سامان کے اندر بھی جو حقیقت حال تھی وہ ضرور بیان فرما دی ہے. اور مسئلہ آپ کو ایک اور سمجھانا ہے جو اس کے ساتھ متعلق ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے مابین درجے کا نام ہے. کیا مطلب ہے؟ جی فلاں کے مرید ہیں یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمارے پیر صاحب تو ہر حال میں بس جنتی ہیں، اور فلاں درگاہ والے اب تو سنا ہے باقاعدہ وہاں پہ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے جی، اور کہتے ہیں کہ جی بہشتی دروازہ ہے، جنت کا دروازہ پاک پتن کی ایک درگاہ میں کھل چکا ہے، تو اس قدر جنت کا ٹھیکیدار بننے کے دعوے دار یہ لوگ خوف سے نکل گئے. ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت وہ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کی عبدیت اور انسانیت کے درجات سے آگے نکل رہے ہیں. عجیب بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طویل عبادت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی. صحابہ نے کہا حضرت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو شافع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کھانا تناول فرما رہے تھے، اور اسی اثنا میں آپ کے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ رکھا گیا تاکہ آپ اس پہ ٹیک لگا سکیں، آرام کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے ایک اللہ کا بندہ کھانا کھاتا ہے. دوسرا ترجمہ ہے میں ایسے کھانا کھاؤں گا جیسے ایک عاجز و فقیر غلام کھانا کھاتا ہے. تو ہمیں اپنی شریعت میں جو اعتماد کرنا ہے اور جو اپنی مشعل راہ بنانی ہے وہ پیغمبرانہ تعلیمات. اور یہ لوگ جنہوں نے اولیاء صلحاء اور علماء اور اس امت کے نیک لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کریم میں اس کا حال باقاعدہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آخرت میں مشرکین کو بھی جمع کریں گے اور وہ جس کو پوچھتے تھے ان کو بھی جمع کریں گے. آ جاؤ آمنے سامنے، عدالت لگ گئی ہے، فیصلہ ہونا ہے، گواہ پیش ہوں گے. اور یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ جہاں جرم کیا جاتا ہے، جہاں قانون پامال کیا جاتا ہے، اسی جگہ پہ عدل و تقاضے کا انصاف ہے کہ وہیں عدالت نہ لگے بلکہ اس کا ایک خاص نظام ہے، اس کی شرائط ہیں، تقاضے ہیں، اور سیاق اور سباق دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون برحق تھا اور کون غلط تھا. یہ دنیا یہ جرائم کی جگہ ہے. الدنیا الدنیہ، عربی والے کہتے ہیں دنیا دنیہ سے ہے، اور دنیہ کہتے ہیں گھٹیا کو، کمزور کو. اور پھر سوال کیا جائے گا اولیاء سے، صلحاء سے، بزرگ لوگوں سے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کی جائے؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا، جواب دیا جائے گا پاک ہے تیری ذات کہ تیرے ساتھ شرک کیا جائے، ہمارے لیے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں کہ ہم کسی اور کی عبادت کا کہیں. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم سب کے سب ربانی ہو جاؤ. ربانی کیا ہے؟ رب کے مخلوق، رب کے عبادت کرنے والے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، اور ایک اللہ ہی کو متصرف، حاجت روا، کارساز، رازق، اور اللہ تعالی ہی کے فیصلوں پر رضامندی کا اظہار کرنے والے. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم لوگ ربانی ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت کو کتاب دی گئی اور وہ کتاب اب وہ منحرف ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ اس امت کی حقانیت کی ایک یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ ہماری امت میں قراء ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، مترجمین ہیں، کاتبین ہیں، حفاظ ہیں، مجودین ہیں، قرآن کریم کی خدمت میں کروڑوں لاکھوں انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے قبیلے کے باغات میں تشریف فرما تھے، جبرائیل امین آئے، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو قرآن ایک حرف پہ پڑھا جائے گا، ایک تلاوت پہ پڑھا جائے گا، ایک قرآت پہ پڑھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں استغفار مانگتا ہوں، میں اللہ کی رحمت اور فضل مانگتا ہوں، میری امت ایک حرف پر قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، کرم فرما دیجئے اور کچھ نرمی فرما دیجئے۔ دوبارہ جبرائیل تشریف لائے، دو حروف، تین حروف، آخر میں فرمایا سات حروف پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو کہ سات حروف پہ قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث نازل ہو گئی، ایک شریعت میں مسئلہ مسلم ہو گیا۔ اب اس کی برکات دیکھیے کہ باقاعدہ ہماری شریعت میں جیسے فقہ کے امام ہیں، جیسے مسائل و اجتہاد کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام زفر ابن حزیل، عبداللہ ابن المبارک، اسی طرح قرات کے بھی امام واقع ہوئے، حمزہ ہے، نافع ہے، حفص ہے، اور ان لوگوں کے بغیر آج اگر کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہے ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد کئی قبائل، قحطان کی تلاوت الگ، غامدیوں کی تلاوت الگ، جداویوں کی تلاوت الگ، نجران کی الگ، حجاز والوں کا وہ سب سے بہترین، اور پہلے نمبر پہ فصحا اور بلغا کی تلاوت۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو انزل القرآن علی السنۃ قریش او کما قال، کہ قرآن کریم قریش کی لسان میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں کتنا حسین اور پیارا دین دیا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ سے ہم نے پورے علوم اسلامیہ کا ایک باب قائم کر دیا ہے۔ بڑے بڑے مصنفین آئے، علامہ جزری اور امام قصائی، اور بعد میں پھر ہمارے جو علماء جادہ حق کے علماء دیوبند تھے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمان چاہے کہ میں قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا چاہوں اور وہ اردو زبان جانتا ہو تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جمال القرآن، وہ سونے سے تولے جانے کی کتاب ہے، وہ اتنی قیمتی کتاب ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی جو روح ہے اور قرآن کریم کی جو اصل تلاوت ہے وہ حروف اور مخارج اور صفات کا صحیح ادا ہونا ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمارے بھائی لوگ کسی اور طرف چل پڑے، بڑے بڑے قراء حضرات تشریف لاتے ہیں اور زبردست ان کی آواز ہوتی ہے، لیکن جب ان کو آپ سر سے پاؤں تک دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ افسوس کہ تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ کثر القراء ویقل الفقہا، حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا پڑھنے والے بہت ہوں گے، سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ہماری قوم، ہماری امت وہ اپنا سبق بھول رہی ہے، وہ اپنی حقیقت بھول رہی ہے، اور وہ اللہ تعالی کی کتاب کی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جبکہ میرے محترم بھائیوں، ہمیں دن بدن اس طرف قریب آنا ہوگا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی علامات اور شان یہ ہے کہ اس کا مستقبل، اس کے آنے والے دن گزشتہ ایام سے دین کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آنے والے ایام میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے دین اسلام کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے، اس میں پوری امت متفق ہے، اور قرآن کریم کے فضائل میں یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان المبارک میں قرآن نازل کیا۔ تو آپ حضرات کے سامنے یہ ایک مختصر سی درخواست کہ اس سال یہ تہیہ فرما لیجئے کہ جب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی صبح صادق طلوع ہو رہی ہوگی تو یہ مہینہ ہم نے قرآن کریم کا مہینہ بنانا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی خانقاہ میں، کسی درگاہ میں، کسی ایسی جگہ میں اپنی زندگی اور اپنے قیمتی اوقات کو بدعات میں اور بے دینیوں میں گزارنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسی دولت عطا فرما دی ہے، اس کو وقت دے، اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اس کو یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارا دین کتنا بڑا دین ہے اور اس میں کتنے بڑے بڑے کارنامے گزرے ہیں، اس میں مجاہدین گزرے، اس میں مبلغین ہیں، اس میں علماء ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مسئلہ کتنا آسان فرما دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن آگے بڑھائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ کا مقام، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن کریم آپ کو ہم سکھائیں گے، یہ قرآن کریم آپ کو ہم یاد کرائیں گے، ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہم اس قرآن کریم کو امت کو بھی سمجھائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جی، اور انہوں نے قرآن کریم کے اوپر بہت محنت فرمائی، امت پہ احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایمان نصیب فرمایا، آپ حضرات کو عقل سلیم نصیب فرمائی، آپ کو امت محمدیہ کا فرد بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے اور وہ ایمان کی حلاوت نہ پا سکے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، لیکن پھر وہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا اعتقاد اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر سے فیصلہ بدل جاتا ہے اور وہ جہنم پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں ایمان پہ استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے، اور نہ ہم نے اتنا جری ہو جانا ہے کہ ہم دین میں اپنی مرضی چلائیں، دین میں نئے اعمال گھڑ لیں، یا دین میں ایسی عمل کر لیں جو دین کا حصہ نہ ہو۔ اتنی زیادہ جری اور اتنی زیادہ حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک انسان جہنم کے دروازے کے قریب پہنچ چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا و قدر اور رحمت کاملہ سے وہ سعید ہو جائے گا، خوشبخت ہو جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، وہ جنت چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو نصیب فرمائے. یہ کیا ہے؟ الرجاء, یہ امید ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی ایک مجموعہ مرتب فرمایا, یعنی امام صاحب نے تو نہیں فرمایا لیکن ان کی جو روایات تھیں وہ ایک جگہ جمع کر دی گئیں, تو وہ امام صاحب کی روایات کہلاتی ہیں. کتاب کا نام ہے مسند امام اعظم. اس میں ایک حدیث ہے کہ جب حشر میں میزان قائم ہوگا, نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور اللہ تعالی کائنات کے لیے فیصلے فرما دیں گے, جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے, جہنمیوں کے لیے جہنم کے فیصلے, اور سب اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں گے, تو ایک آواز جہنم سے آتی ہوگی, یا حنان و یا منان, اے کرم کرنے والے اور اے احسان کرنے والے, بس یہ آواز آتی ہو. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جاؤ دیکھو یہ کیا سلسلہ ہے, جہنم سے کوئی میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے. اور فرشتہ آئے گا, تلاش کرے گا, لیکن بظاہر اس کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جو جنت کے قابل ہو, لیکن غلطی سے جہنم پہنچ چکی ہو. پھر دوبارہ حکم ہوگا کہ نہیں, کوئی معلوم ہے ادھر, جاؤ دوبارہ تلاش کرو اس کو. کئی بار یہ عمل کرنے کے بعد جہنم کے گڑھے میں ایک کنارے میں ایک سخت ترین تکلیف دہ حال میں ایک بندہ مشکل احوال میں پڑا ہوگا اور وہ یہ آواز دے رہا ہوگا, یا حنان و یا منان, اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے اور احسان فرما دیجئے. فرشتے سے کہا جائے گا نکال کے لے کے آؤ اس کو. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی خدمت میں اس کو پیش کیا جائے گا اور اس سے سوال ہوگا کہ تم تو اتنے مشکل احوال میں اور جہنم کے عذاب میں تھے, تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عظیم رحمت اور فضل اور کرم, اس سے میں مایوس نہیں تھا. حل ایمان و بین الخوف والرجاء, ہم نے ایمان پہ قائم رہنا ہے اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے بہترین راستہ وہ یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو اپنائیں. یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ معیار کون طے کرے گا کہ یہ آدمی خوف میں زیادہ ہے یا رجا میں زیادہ ہے؟ یہ آدمی خوف کے باب میں غلط جا رہا ہے یا امید کے باب میں غلط جا رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, ہماری تو عقل ناقص ہے, ہم تو ایک امتی عام بندے ہیں. یہ فیصلہ شریعت کرے گی اور شارع کریں گے. شارع کو دوسرے الفاظ میں پیغمبر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی سے میری یہ دعا بھی ہے, یہ التجا بھی ہے. ہم تو اسی وطن کے لوگ ہیں اور اسی جگہ پہ ہم نے رہنا ہے, یہیں پیدا ہوئے اور اللہ تعالی کا فضل و کرم شامل حال ہوا تو اسی مٹی میں جانا ہے. لیکن جو آنکھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, جو نظر آتا ہے وہ زبان پہ لانا مشکل ہو رہا ہے, ایسے اخلاق و ایسے اطوار اور ہماری امت ایسے افعال میں ملوث ہو چکی ہے. لہذا کبھی بھی دیر نہیں ہوئی, وقت ابھی بھی ہے, فوراً رجوع اللہ کر لیا جائے, فوراً دعائیں کر لی جائیں, فوراً استغفار اپنا لیا جائے. اللہ تبارک و تعالی حالات کو بھی بہتر بنا دیں گے, معیشت بھی بہتر ہو جائے گی, کاروباری احوال اور رزق بھی وسعت میں انشاءاللہ ہو جائے گا, اولاد میں گھر میں بھی برکت آ جائے گی, بشرط یہ ہے کہ آپ کامل طریقے سے ایمان پر قائم اور دائم رہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہمارے قاری صاحب کو اطلاع دی گئی تھی کہ نماز جنازہ ہوگا، لیکن اب بتایا گیا کہ وہ کسی اور جگہ ہو گیا ہے. جہاں بھی ہوا اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے. سوال پوچھا ہے، کسی نے بیوی کو دو طلاق دی اور پھر ماں باپ کو بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے، تو کیا یہ دو طلاق ہوں گی یا تیسری طلاق بھی واقع ہو گئی؟ دیکھیے، یہ مسئلہ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے، اور طلاق دینا الگ چیز ہے اور طلاق کی خبر دینا الگ چیز ہے. کوئی کہے کہ میں نے طلاق دی، تو اس کی دو نوعیتیں، دونوں نوعیتیں آپ کو معلوم کرنی ہوں گی کہ یہ آیا جو طلاق دینے کا کہہ رہا ہے، یہ ابھی موجودہ حال میں طلاق دے رہا ہے یا گزشتہ کسی دن کی آپ کو اطلاع دے رہا ہے. اگر وہ اطلاع دیتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، دو طلاق ہی ہیں اور دو طلاق میں عدت کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ رجوع کر سکتا ہے. تین طلاق جب واقع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق، نکاح کا حق ختم ہو جاتا ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تصریحم باحسان. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں طلاقیں دو ہیں، پھر آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ. دو کے بعد پھر طلاق دے دی تو اب بیوی حلال نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کر کے پھر ادھر آ جائے. کیا ہر طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہیں یہ ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، یہ طواف کی جو دوگانہ رکعت ہوتی ہیں اسے علماء نے واجب قرار دیا ہے، لیکن یہ ان واجبات میں سے ہے کہ اگر کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا تو گناہگار ہوگا، لیکن دم اس کے اوپر نہیں آئے گا. بعض واجبات ایسے ہیں کہ جس میں دم بھی آ جاتا ہے، لیکن طواف کی دو رکعت جو ہیں یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے اس کو واجب قرار دیا ہے. لیکن اگر علیہ باللہ کسی نے چھوڑ دی، توبہ استغفار کرے، لیکن وہ دم اس کے اوپر واجب نہیں کر سکتے. کیا نیت کرنا فرض ہے؟ اور اگر فرض ہے تو اس کی کیا نوعیت؟ دیکھیے، نیت ہر عبادت کی اس کے اعتبار سے ہے. آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت کی نوعیت فرض کی ہونی چاہیے. کسی نے نفل کی نیت سے فرض کی نماز شروع کر لی، اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ وہ امام کے پیچھے ہی کیوں نہ کھڑا ہو. اور اگر کسی نے نفل کا ارادہ کیا اور فرائض کی نیت کر کے نماز شروع کر دی، تو بھی نماز نہیں ہوگی، وہ والی نفل نہیں ہوگی جو اس کی نیت تھی. ہاں، مطلقاً نماز ہو جائے گی کیونکہ نیت مضبوط ہے. تو اس لیے نیت کا اعتبار عبادت کی نوعیت پہ ہے. آپ سنت پڑھیں گے تو اس کی نیت سنت ہوگی، واجب پڑھیں گے تو اس کی نیت واجب ہوگی. ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بعد دو رکعت پڑھی ہیں جبکہ حضرت والد صاحب منع فرماتے تھے. دیکھیے، دو باتیں سمجھنے کی ہیں، اور اچھا ہے یہ آج مسئلہ آ گیا، آپ حضرات سمجھ لیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے کہ ترمذی شریف میں جو حدیث ہے نا، اس میں ایک راوی آتے ہیں میمون ابن موسیٰ، یہ راوی متعون ہے. اس کو بعض لوگوں نے جھوٹا بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ان کی روایات صحیح نہیں ہے، اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو ایک بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ حدیث جس میں باقاعدہ وتر کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کا ذکر آیا ہے، تو اس کی روایت میں جو بندہ ہے میمون ابن موسیٰ، اس کے بارے میں محدثین نے کلام کیا ہے. حضرت والد صاحب نے احسن العطر میں اس پہ پوری تحقیق فرمائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ علماء کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ جب پیغمبر کے فعل اور پیغمبر کا ارشاد دونوں مختلف ہو جائیں تو ترجیح ہم ارشاد کو دیں گے، فعل کو نہیں دیں گے. اور مثال سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی 9 زوجات تھیں، اور مسلمانوں کو کہا کہ 4 سے زیادہ نہیں کرنی، تو کوئی بزد ہو جائے کہ نہیں، پیغمبر کی 9 تھی تو میں بھی 9 کروں گا، تو یہ نیری گمراہی اور گناہ ہے. پیغمبر کی خصوصیات الگ ہیں اور امت کو وہ بتایا جائے گا جو پیغمبر نے تعلیم دی ہے. اذان کے دوران تلاوت کرنا، بات کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، فقہا فرماتے ہیں اگر بندہ پہلے سے مسجد میں موجود ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اس دوران میں اذان شروع ہو جائے تو بہتر تو یہ ہے کہ تلاوت کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے، لیکن اگر کوئی آہستہ آواز کے بغیر تلاوت کرتا چلا جائے تو جائز ہے، کوئی حرام نہیں ہے یہ. اسی طرح اذان کے دوران آپ کسی کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، کسی کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں، کسی سے کوئی اہم بات کر رہے ہیں جس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اس کی زندگی پہ، تو آپ بات جاری رکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی گپ شپ ہے تو اس کے لیے تو یقیناً حکم یہی ہے کہ خاموش رہنا ضروری ہے. مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہ صرف قبر میں آسانی کا باعث ہوگا یا آخرت میں بھی؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ اور اللہ کا فضل وہ بغیر کسی حدود کے ہے، قبر میں بھی اس کے لیے آسانی ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ اجر بنے گا. اسی لیے تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال رک جاتے ہیں مگر تین اعمال جاری رہتے ہیں، صدقہ، نیک اولاد اور علم. تو یہ تین اعمال جو ہیں اس کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیا درود تنجی نہ پڑھنا درست ہے؟ جبکہ علماء فرماتے ہیں کہ صرف وہ درود پڑھنا چاہیے جو حدیث شریف سے ثابت ہو. دیکھیے، اس میں آسان سا قاعدہ یاد رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی درود ہو جو حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث کے مقابلے کی درود میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ بات آپ اپنے ذہن نشین فرما لیجئے کہ علماء کے، اولیاء کے، بزرگان دین کے کلمات ہیں، انہوں نے جمع کیے ہیں، اس میں بھی دو چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہیں. پہلی چیز کہ وہ جو کلمات ہیں وہ معصور کلمات کے حکم میں ہوں. مثلا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت نازل فرمائیں محمد پہ، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی درود اللہم یعنی اللہ سے طلب کی جائے گی اس کی گنجائش ہے، اور جس میں اللہ کا واسطہ ہٹا دیا جائے گا اور صرف صلاۃ و سلام کہیں گے تو پھر وہ معصورہ کے حکم میں نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسے کلمات نہ ہو جس میں غیر اللہ سے مانگنے کا شائبہ بھی موجود ہو. اگر اس قسم کا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی درود کی، وہ درود اپنائیے جو صحیح روایات سے، مضبوط الفاظ سے ثابت ہو. الحمدللہ رب العالمین، اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اللهم اعنا علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك، اللهم حل المشکلاتنا وقت حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء. اللهم انا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نجعلك في نحور هؤلاء الظالمين المجرمين، ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، وانصرنا بنصرتك يا خير الناصرين، ودمر اعداءك اعداء الدين، اللهم فارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کے احوال بہتر بنائے، اس ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی سیاست کے نتائج ہوتے ہیں ایمان اور مسلمان اور مسلمان ملک کے، اللہ تبارک و تعالی رو بترقی فرمائے. فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.